بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 31 مئی 2013 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ حدید کی آیات 12-15 کی روشنی میں ایمان اور نفاق کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورہ حدید کی آیت نمبر 12 سے لے کر 15 تک 4 آیات ہیں جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ قرآن مجید کا وہ حصہ ہے جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں سلسلے وار. سورہ حدید مدنی سورت ہے اور اس میں اصل خطاب مسلمانوں سے ہے. دو حصے اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. مضامین کے اعتبار سے پہلا حصہ 6 آیات پر مشتمل تھا. ذات و صفات باری تعالیٰ کے اعتبار سے قرآن مجید کا جامع ترین مقام. مسلسل 6 آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان, یہ ایک منفرد معاملہ ہے پورے قرآن میں, اور وہ ہے سورہ حدید کی ابتدائی 6 آیات. اس کے بعد مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تمہارے اندر ایمان و یقین کی کمی کیوں ہو رہی ہے. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, جب اللہ پر ایمان لے آئے ہو تو ہرچے باد آباد, اللہ کو رب مان لیا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور نمائندہ تسلیم کر لیا, تو اب اللہ اور رسول کی اطاعت سے گریز کیوں ہے؟ دین کے تقاضوں کو پورا کرنے اور اس کے اندر انفاق جان اور انفاق مال بھی کھپاؤ, یہ تمہارا نہیں ہے, یہ اللہ کی امانت ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے. یہ جان بھی اللہ کی امانت ہے اور یہ بھی اس نے تمہیں عطا کی ہے, یہ سب کچھ لگا دو کھپا دو. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. یہ جو آیات آ رہی تھی تو یہ کوئی صرف کوئی تصوراتی معاملہ نہیں تھا. صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت اس کے اوپر پورے طور پر عمل پیرا تھی اور اس کا ایک اعلیٰ ترین نمونہ پیش کر رہی تھی. تن من دھن نچھاور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پسینہ گرے, وہاں وہ اپنا خون بہانا اپنی سعادت سمجھتے تھے, اور یہ حقیقت منتظر رہتے تھے, اور ایسے مواقع کو وہ سمجھتے تھے کہ خوشبختی کے مقامات تھے. اللہ کی راہ میں گردن کٹانا, اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ جب بات سمجھ میں آ گئی ہے, مالک وہ ہے, رب وہ ہے, اور اس نے اپنے رسول کو یہ مشن دیا ہے باطل کا خاتمہ کر کے, وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. یہ جنگ جس کا آغاز ہوا ہے غزوہ بدر کی شکل میں, اب یہ جاری رہے گی. اے مسلمانوں, اب قتال کرتے رہو کرتے رہو, یہاں تک کہ فتنہ بالکل ختم ہو جائے. اور فتنہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اگر کسی اور کا قبضہ ہے اور کسی اور نے اپنا نظام مسلط کیا ہوا ہے اللہ کے نظام کے سوا, اللہ کے دین کے سوا, یہ تو بغاوت ہے, یہی فتنہ ہے, یہی تو شورش ہے. لہذا جب تک فتنہ بالکل ختم نہ ہو جائے, ٹوٹل امن و امان, سب اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کریں. اس زمین کا, جیسے میں پہلے بھی کئی ارتفاع کر چکا ہوں, کہ حقیقی معنوں میں اس زمین پر حکومت کا حق صرف اسی کو ہے جس کی یہ زمین ہے, جو اس کا خالق ہے, جو اس کا مالک ہے. لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ جسے آج کل کہا جاتا ہے آج کی اصطلاح میں, واحد لیجیٹیمیٹ حکومت اس زمین پر صرف اللہ کی, باقی جو ہے بغاوت. اور یہ بغاوت جب تک ختم نہیں ہوتی, قتال جاری رکھو, وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ, دنیا میں کسی ایک جگہ, کسی ایک خطے میں بھی اگر اللہ کے خلاف یہ بغاوت موجود ہے کہ اللہ کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کیا جا رہا, تو مسلمانوں کی تلوار جو ہے وہ نیام میں نہیں جائے گی, یہ قتال کا سلسلہ جاری رہے گا. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, یہاں تک کہ دین, نظام اطاعت پورا کا پورا اللہ کے تابع ہو جائے, اللہ کی حاکمیت کو واقعتاً تسلیم کیا جائے, اسی کے نظام کو اس کی زمین پر, اس کی دھرتی پر قائم کیا جائے. اب اس کے لیے صحابہ کرام کو تو یہ بات سمجھ میں آ چکی تھی, اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ شہادت کا مرتبہ کیا ہے, اور وہ یہ حقیقت بھی جان چکے تھے کہ دنیا تو ہے ہی امتحان کا, آزمائش, یہ اصل گھر ہے ہی نہیں, اصل گھر تو وہ ہے, آخرت ہے, اور آخرت کے مقابلے میں اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. یہ بات ان کے ذہنوں میں بیٹھ چکی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ کی صحبت کے فیض سے. لہذا وہ ان آیات کا عملی نمونہ تھے, ہر دم تیار, اور جن جس چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اس کی خود درخشاں مثال تھے. لیکن اب کچے پکے لوگ بھی آنا شروع ہو گئے. صلح حدیبیہ کے بعد اب قبائل, پورے پورا قبیلہ جو ہے وہ اسلام لا رہا ہے, اس لیے کہ جو ہیڈ آف دا کلین ہے, جو سردار قبیلہ ہے, وہ ایمان لے آیا, سب ایمان لے آئے, سب نے اللہ کی بادہ دستی کو, اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کر لیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیا. اب کافر اور مشرک کی حیثیت سے جزیرہ نمائے عرب میں رہنا زیادہ مشکل تھا, لہذا جوک در جوک آ رہے ہیں, لیکن ان کے ایمان کی وہ کیفیت نہیں ہے. دنیا کی محبت, مال کی محبت ابھی پورے دل سے نکلی نہیں ہے, وہ ایمان ابھی دلوں میں جاگزی نہیں ہوا. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم, جو سورہ حجرات میں آیا ہے, ابھی تک تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا, ہاں تم مسلمان ہو گئے. لہذا ان کو جھجھوڑا جا رہا ہے, کیا ہوا تمہیں؟ وما لکم لا تؤمنون باللہ, اللہ پر یقین نہیں ہے, اس قرآن پر یقین نہیں ہے. وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ, تمہیں کیا ہوا کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ وللہ میراث السماوات والارض, زمین و آسمان کی ہر شے اللہ ہی کی میراث ہے, اسی کی ملکیت ہے, تمہارے پاس امانتن ہے چند دن کے لیے, پھر یہی رہ جائے گی. چنانچہ یہ مضمون آیا پھر بڑی قوت کے ساتھ چھ آیات میں, جس کا حاصل یہ تھا کہ لگاؤ اور کھپاؤ اور اللہ کی راہ میں قرض دو. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, اس وقت دین کو ضرورت ہے. باطل قوتیں جو ہیں وہ اسلام کو مٹانے کی درپے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد ایک مقام تک پہنچ چکی تھی. اب زیادہ سے زیادہ انفاق کرو, اور انفاق جو اس رستے میں دیا جائے گا اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے ذمہ قرض ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو اس کی زمین پر ریسٹور کرنے کے لیے جو تم مال دو گے وہ اللہ کے ذمہ قرض ہوگا. یہ وہ شکور ہے، وہ حلیم ہے، چنانچہ وہ اپنا ہی دیا ہوا مال اور جب اسی کو واپس لوٹایا جائے یا اس کے لیے استعمال ہو جائے تو اسے وہ اپنے ذمہ قرض سے تعبیر فرما رہا ہے. یہ اس کی شان ہے اور ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہے. اب اس کے بعد نقشہ آ رہا ہے کہ دنیا میں تو ہر طرح کے مسلمان گڑبڑ ہیں. اسی معاشرے کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے جن کے ایمان کی وہ کیفیت تھی جس کے بارے میں کہا کہ ابھی وہ مضمون بھی آگے آئے گا کہ میدان حشر میں جب وہ مشکل مرحلہ آئے گا، پل صراط کا مقام ہوگا اور شدید تاریکی ہوگی، تو کسی کے ایمان کا نور جو ہے وہ ایک ٹارچ کے برابر ہوگا اور کسی کے ایمان کا نور جو ہے وہ اتنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مدینہ سے صنعاء تک اس کی روشنی جائے گی. تو بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ایسا کون سا خوش نصیب ہوگا جس کے ایمان کی نور کی یہ کیفیت ہوگی؟ تو فرمایا کہ ابوبکر تم بھی انہی میں سے ہو. تو بھارت اب وہ مقام بھی ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، لیکن افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں. حضرت عمر فاروق بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں اور صحابہ، سینکڑوں صحابہ ہیں ان کے ایمان کی وہ کیفیت ہے کہ اس کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، ایمان کی بھی اور عملی طور پر جو جدوجہد کر رہے تھے. لیکن اسی معاشرے کے اندر عبداللہ ابن ابی بھی ہے، اس کے ساتھی بھی ہیں، ہیں مسلمانوں کے صف میں، مسلمان سمجھے جاتے ہیں، مسلمان معاشرے کا حصہ ہے. یہ دوسری ایکسٹریم ہے، درمیان میں کچے پکے بھی ہیں جیسے ہم اور آپ ہیں. وہ یقین تو نہیں ہے لیکن یہ کہ اب اس وقت کلمہ پڑھ لیا، اسلام لے آئے، ابھی وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ یقین قلبی کی شکل اس نے اختیار نہیں کی، ایک زندہ اور پوری قوت والا ایمان. تو نہ ہر طرح کے لوگ تھے، دنیا میں یہ سب مسلمان ہی سمجھے جاتے ہیں اور قانونی اعتبار سے مسلمانوں کے تمام کے حقوق بھی برابر ہیں. والد محترم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک باپ کے اگر دو بیٹے ہوں، ایک انتہائی سچا اور پکا مومن اور دوسرا انتہائی بدترین منافق، لیکن ہیں دونوں مسلمان، جب وراثت تقسیم ہوگی تو یہ نہیں ہے کہ جو بہت پکا مومن ہے اس کو زیادہ دیا جائے، وراثت میں برابر کا حصہ ملے، قانونی حقوق کے اندر دنیا میں برابر ہیں. ہاں اللہ کے ہاں اونچا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، وہ ایک الگ ہی ڈائمینشن ہے، جہت. تو دنیا میں گڑبڑ ہے، آخرت میں چھانٹی ہو جائے گی. اس چھانٹی کا جو ہے یہاں پر نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم، جس دن کے تم دیکھو گے مومن مردوں کو اور مومن خواتین کو، عورتوں کو، کہ ان کا نور دوڑتا ہوا ہوگا ان کے سامنے اور ان کے داہنی طرف. اب یہاں پر یوم سے مراد ہے یہ میدان حشر کا کوئی مرحلہ ہے، ایک خاص وقت ہوگا. میدان حشر کے بھی بہت سے مراحل ہیں اور وہ کتنا طویل ہے، بعض احادیث میں تو 50,000 سال تک کا ذکر آیا ہے. کتنا طویل، کتنا محیب، یہ تو وہاں جا کر معلوم ہوگا. ہر شخص کو جو یہاں پیدا ہوا ہے بالآخر دوبارہ اس عالم میں بھی جائے گا اور ان تمام مراحل سے اسے گزرنا ہے. کوئی اب ڈٹائی سے انکار بھی کرے، بہرحال وہاں پہنچنا تو ہے، جانا تو ہوگا. تو ایک مرحلہ خاص اور غالباً یہ وہی ہے جسے ہم پل صراط کہتے ہیں، کہ گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوگا اور ایک راستہ ایسا ہے کہ جو جس سے ذرا ادھر ادھر ہوئے تو جہنم میں گر گئے. بہت ہی باریک راستہ، کہا جاتا ہے کہ تلوار سے زیادہ باریک، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، بہرحال اس کی نوعیت کیا ہوگی. لیکن وہاں سے گزرنا ایک بڑا مشکل کام ہوگا. سچے اہل ایمان خیریت سے گزر جائیں گے, اور اس وقت اس مرحلے میں ان کا نور, ہر بندہ مومن کا نور, یعنی وہ نور ایمان اب واقعی ایک نور کی شکل میں ان کے سامنے بھی ہوگا, داہنی طرف بھی ہوگا. ایمان ایک نور ہے, دنیا میں ہمیں اس کا نور ہونا محسوس نہیں ہوتا, وہاں اس کی نورانیت ظاہر ہو جائے گی. اور جتنا گہرا ایمان ہوگا وہ نور اس کے اندر اتنی ہی انٹینسٹی ہوگی, اتنی ہی شدت ہوگی, اور جس کا جتنا کم ہے اسی حساب سے وہ کم ہوتا چلا جائے گا. تو نورہم یسعى بین ایدیہم وبایمانہم, اس میں کہا گیا کہ جو سامنے اور داہنی طرف, غالباً اس کا سبب یہ ہے کہ ایمان کا جو محل اور مقام ہے وہ قلب. سورہ نور میں جو تمثیل آئی ہے, اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح, مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ہے مثل المؤمن, یعنی مومن کے دل میں جو ایمان کی کیفیت ہے اس کی مثال آ رہی ہے وہاں پر. تو وہ ہے قلب, اور یہاں سے جو ہے وہ ایمان کا نور جو ہے وہ پھوٹ رہا ہوگا, اہل ایمان کے سامنے آئے گا, سامنے کی طرف. اور نیک اعمال کا کاسب, کاسب اعمال عام طور پر داہنے ہاتھ کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہے, اس سے انسان نیکیاں کماتا ہے, داہنا ہاتھ خیر کے کاموں میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ نور جو ہے یہ اعمال صالحہ کا دائیں طرف ہے, اور ایمان کا نور سامنے ہے. نورہم یسعى بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتی الانہار, بشارت ہے تمہارے لیے, خوشخبری ہے, اور یہ ہے کن کے لیے؟ سچے ایمان کے لیے, اہل ایمان کے لیے. اور کن باغات کی؟ وہ باغات جن کے دامن میں ندیاں رواں ہوں گی, چشمے جاری ہوں گے. خالدین فیہا, اور وہ رہیں گے انہی میں ہمیشہ. تو جنت کی نعمتیں, اس کی تفاصیل اور بھی آئی ہیں, اس سے پہلے ہم سورہ رحمان اور سورہ واقعہ میں پڑھ چکے ہیں. بھارت وہ انسان کے تصور اور خیال میں جو اعلیٰ ترین نعمتیں ہوتی ہیں وہ تو سب ہوں گی ہی, اور اس سے بہت اوپر کی نعمتیں بھی انسان کو وہاں ملیں گی, وہ جنت وہ مقام. تو بشارت ہے, اور یہ ساری نعمتیں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حاصل رہیں گی. دنیا میں اول تو ہمیشہ ہمیشہ حاصل نہیں رہتی, اور اگر کسی کو مل بھی جائیں تو وہ ایک حد تک فائدہ اٹھا سکتا ہے, پھر ایسی عمر میں داخل ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانا بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہے, سب کچھ ہوتے ہوئے بھی. اور پھر ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ کتنا ہی وہ چاہے کہ دنیا کو نہ چھوڑوں, اسے چھوڑنا پڑے گا, یہاں سے جانا پڑے گا. لیکن وہ ہے ابدی مقام. ذالک هو الفوز العظیم, یہی ہے عظیم کامیابی. یہ اپنی جگہ ایک بہت اہم ہے قرآن مجید کا مضمون. کامیابی کا تصور ہر شخص کا ہے, اپنا ہے, اور عام طور پر اور خاص طور پر اس وقت مادہ پرستانہ دور میں کامیابی کے ہمارے سارے تصورات صرف دنیاوی کامیابی تک محدود ہیں. قرآن مجید نے ایک پیمانہ تو دیا ہے سورہ رحمان میں, سورہ آل عمران میں, من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, جو جہنم کے عذاب سے بچا لیا گیا اور جسے جنت میں داخلہ مل گیا وہ ہے کامیاب. بس, باقی دنیا میں کوئی بل گیٹ تھا اپنے وقت کا, یا کوئی سیاسی اعتبار سے وقت وقت کا فرعون تھا, کچھ بھی ہو, اللہ کی نگاہ میں وہ کامیاب نہیں ہے. حقیقی اعتبار سے کامیاب ہرگز نہیں. من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, اور یہ بات آپ کو بار بار قرآن میں ملے گی جنت کا ذکر آنے کے بعد, ذالک الفوز العظیم, یہ ہے عظیم کامیابی. ذالک هو الفوز العظیم, یہی ہے عظیم کامیابی. اس میں حسر کا انداز ہے, یہ کامیابی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس اصل کامیابی سے ہمیں ہمکنار فرمائے, اور ہمارے ذہنوں میں یہ پختہ ہو جائے کہ اصل کامیابی وہ ہے دنیا کی نہیں, ابھی ہم آگے پڑھیں گے سورۃ صف میں یہ مضمون بھی آئے گا کہ دنیا میں اہل ایمان کا برسر اقتدار آنا اور اللہ کے دین کو قائم اور غالب کرنا اور کفر کی قوتوں پر غالب آ جانا اگرچہ یہ بڑا پسندیدہ ہے اہل ایمان کو، لیکن اللہ کی نگاہ میں اصل شے آخرت ہے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، یہ تمہیں پسند ہے کہ دنیا میں تمہیں کامیابی ملے دینی اعتبار سے بھی، اس کی ایک حد تک اہمیت ہے، لیکن اصل کامیابی ہے آخرت۔ دنیا کے اندر اسلام کا غلبہ ہونا، اقتدار ہونا اگرچہ یہ کامیابی ہے، لیکن یہ مقصود نہیں ہے بندہ مومن کا، مقصود آخرت کی کامیابی کا۔ یہ بات جو ہے مضمون آگے کھلے گا سورۃ صف میں جا کر۔ اس لیے کہ کامیابی اصل میں حقیقتاً کامیابی ہے ہی صرف آخرت۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، اب آیا تذکرہ منافقوں کا، یہ وہ دوسری ایکسٹریم ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ ایک طرف سچے اور پکے اہل ایمان ہیں جو ہر دم تیار رہتے ہیں کہ کب آئے موقع جان اور مال قربان کرنے کا، دوسری طرف انتہائی درجے پر وہ منافقین ہیں جن کا اصل مرض یہ ہے کہ وہ جان اور مال کی محبت جو ہے ان کے پاؤں کی بیڑی بن گئی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ دین کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے سے گریزاں ہیں، نہ مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں اللہ کے راستے میں، اور نہ وقت دینے کے لیے تیار ہیں، اور نہ اپنی جسمانی کوئی نقصان اٹھانے کے لیے تیار ہیں اللہ کی راہ میں۔ یہ دوسری طرف ایکسٹریم پر، یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں، للذین آمنوا، ان سے کہ جو سچے اہل ایمان ہیں، انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ٹھہرو ہمیں بھی مہلت دو کہ ہم تمہارے اس نور سے فائدہ اٹھا لیں۔ یہ وہی میدان حشر کا مرحلہ، سچے اہل ایمان تو گزر رہے ہیں، ایمان کا نور ہے، اعمال صالحہ کا نور ہے، اور اس میں تمام مشکل مراحل سے کامیابی سے گزر رہے ہیں خیریت سے۔ اب جن کے پاس وہ ایمان کا نور نہیں ہے، اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں جن منافقین کا زیادہ تذکرہ ہے، ایک منافق تو وہ بھی ہے نا کہ جو بھیس بدل کر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو جائے، اور اس نے پہلے دن کلمہ پڑھا ہی اس بنیاد پر تھا کہ وہ سازش کے تحت آ رہا تھا، اور ایک لمحے کے لیے بھی ایمان و یقین کی دولت اس کو حاصل ہوئی نہیں۔ ایسے بھی تھے، لیکن ایسے تعداد میں بہت کم، بہت بڑی تعداد، عظیم تعداد ان لوگوں پر مشتمل تھی کہ دل نے گواہی دی کہ قرآن حق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں یہ حق ہے، واقعی جو کچھ کہا جا رہا ہے، قرآن جس بات کی رہنمائی اور ہدایت لے کر آیا ہے وہ سب کی سب حق ہے، دل گواہی دے رہا ہے، ایمان لے بھی آئے، لیکن اس کے بعد مال کی محبت، دنیا کی محبت، اولاد کی محبت، اس کی وجہ سے دین کے عملی تقاضوں سے اب گریز کر رہے ہیں۔ اس میں بھی آپ نوٹ کریں گے کہ ایک سٹیج آتی ہے، قرآن مجید کہتا ہے فی قلوبہم مرض، سورہ بقرہ میں، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، لفظ نفاق شروع میں نہیں آیا، ایک بیماری ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کوئی شخص کہے کہ بھائی سگریٹ پینا بہت نقصان دہ ہے، اور وہ اس کی ہیلتھ کے لیے اس کے خطرات بھی ہیں، لیکن سگریٹ چھوڑ نہیں رہا، آپ اس کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ بیچارہ مجبور ہو گیا ہے۔ یا یہ کہ نارمل انسان نہیں ہے، نارمل انسان جو ہے اس کو بتایا جائے یہ چیز تمہارے لیے نقصان دہ تو اس کو چھوڑے، وہ دیکھ بھی رہا ہے لیکن اپنے ہاتھوں، اپنی عادتوں کے ہاتھوں اب مجبور ہو گیا ہے اور صحیح ٹریک پر نہیں آ رہا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اللہ کو اپنا رب مانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانے، لیکن نہ اللہ کا حکم کی اسے پرواہ ہے، نہ رسول کے حکم کی کوئی پرواہ ہے، یہ اب نارمل ایٹیٹیوڈ ہے۔ اگر واقعی ایمان ہوگا تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، سچا ایمان۔ ہاں کبھی کبھی کوتاہی ہو سکتی ہے جذبات میں بہہ کر، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب وہ ایسے لمحات ہو سکتے ہیں، لیکن اوور آل جو اس کا رویہ ہوگا وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کا ہوگا اگر واقعی ایمان ہے. چنانچہ یہ اب نارملٹی ہے کہ اللہ کو رب مان دیا لیکن اس کے احکام پہ عمل نہیں کرنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا لیکن آپ کی سنت پر نہیں چلنا. یہ اصولی اعتبار سے اب نارملٹی ہے. چنانچہ اس کو قرآن کہتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. یہی بیماری جب راسخ ہو جاتی ہے تو نفاق کی شکل اختیار کرتی ہے. ایمان جو پہلے تھا وہ آہستہ آہستہ زائل ہونا شروع کرتا ہے، نفاق بڑھتا ہے اور ایمان زائل ہوتا ہے. یہ بیماری دیمک کی طرح ایمان کو چٹ کر جاتی ہے اندر سے. چنانچہ جن کا ایمان جو ہے نور ایمان سلب ہو چکا تھا اندر سے، وہ بیماری کی وجہ سے، اس نفاق کے مرض کی وجہ سے یقین کی کیفیت ختم ہو چکی تھی، اب وہ وہاں پر ان کے پاس کوئی روشنی نہیں ہے مسلمانوں میں. اہل ایمان سب جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی ہیں، لیکن اہل ایمان جو ہے اپنی اس روشنی اور نور کی وجہ سے مراحل طے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ اس سے چونکہ محروم ہے تو اب پیچھے، آپ پیچھے سے آواز دے رہے ہیں الم نکم معکم انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ٹھہرو کہ ہم بھی تمہاری اس روشنی سے فائدہ اٹھا لیں، ابھی بھی موقع دو، مہلت دو. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، آواز آئے گی، کہا جائے گا کہ لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف، واپس دنیا میں لوٹ جاؤ اور پھر وہاں اپنا یہ نور جو ہے دوبارہ حاصل کرو اور تلاش کرو. یہ دولت یہاں نہیں ملے گی، یہ دنیا میں حاصل کی گئی تھی جس کا ظہور اب ہو رہا ہے، موقع وہی تھا. اب اگر تمہارے لیے ممکن ہے تو لوٹ جاؤ، واپس جاؤ دنیا میں اور پھر یہ نور ایمان کما کر لاؤ. یہاں بڑے خوبصورت الفاظ ہے کہ قیل ارجعوا، کہا جائے گا، کوئی آواز آئے گی، یعنی اہل ایمان یہ نہیں کہیں گے دھتکارتے ہوئے کہ جاؤ دفع ہو جاؤ. ان کی شرافت اور مروت اس کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرے گی کہ وہ اس قسم کا لب و لہجہ اختیار کریں، بلکہ آواز آئے گی کہ نہیں، اب ممکن نہیں ہے. ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ممکن ہے تو جاؤ واپس دنیا میں. فضرب بینہم بسور لہ باب، اسی اثنا میں ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی اور اس میں ایک دروازہ ہوگا. یہ چھانٹی کا عمل ہے. سچے اہل ایمان جن کے دلوں میں ایمان کا نور تھا اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے تھے، وہ اپنے اس نور کی وجہ سے مراحل سے گزرتے ہوئے آگے سے آگے جنت کی طرف جا رہے ہیں، اور جو نور ایمان سے محروم تھے دنیا میں مسلمان سمجھے جاتے تھے، مسلمان کہلائے جاتے تھے. اور عام طور پر ہمیں نہیں معلوم کس کے دل میں نفاق ہے اور کس کے دل میں ایمان ہے، یہ تو پردہ ہے، زبان سے جو اقرار کر رہا ہے اور ظاہراً اسلام میں کچھ نہ کچھ پابندی بھی کر رہا ہے، کہیں گے مسلمان ہے. اب یہاں ایک خاص بات یہ آئی کہ دیوار یعنی اب وہ جدا کر دیے جائیں گے، چھانٹی ہو گئی، لیکن ایک دروازہ بیچ میں موجود ہے. اس کی معنویت کیا ہے اس کا بھی ذکر انشاءاللہ میں آئندہ کروں گا اگر آج وقت ملا، ورنہ پھر اس کی وضاحت آگے چلی ہوگی. میں اس آیت کو مکمل کر لوں. باطنہ فیہ الرحمہ، اس دیوار کے اندر کی طرف جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، یعنی یہ سچے اہل ایمان ہیں جن کے پاس ایمان کا نور بھی ہے، یہ جنتی ہیں. وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور جو اس سے باہر رہ گئے ہیں وہ ہیں کہ جو جن کو ہوگا عذاب، اس طرف اللہ کے عذاب کا منظر شروع ہو جائے گا. یہ رحمتوں کے مستحق بن رہے ہیں اور رحمتوں کی بارش جو ہے ان کے اوپر اللہ کی طرف سے شروع ہے. یہ ہے چھانٹی. یونادونہم الم نکم معکم، آج کل بھی ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں پولرائزیشن. اسلام کے اندر مسلمانوں میں بھی دو طرح کے شمار ہوتے ہیں، ایک ہے قدامت پرست فنڈامنٹلسٹ، اور دوسرے وہ ہیں جو زیادہ روشن خیال ہیں اور لبرل ہیں. اور چنانچہ اب اس کے اندر پولرائزیشن ہو جاتی ہے، معاشرے کی تقسیم، کچھ گٹ بٹ ہوتے ہیں، لیکن پھر بعض حوادث ایسے آتے ہیں کہ کسی کو طے کرنا پڑتا ہے کہ میں ادھر ہوں یا ادھر ہوں، حالات جو ہیں وہ خود بخود ان کی پولرائزیشن کرتے ہیں، ایسے ٹیسٹ اللہ کی طرف سے آ جاتے ہیں جن سے ظاہر ہو جاتا ہے، جیسے 9/11 پر ہمارے سامنے ٹیسٹ آ گیا تھا یا اللہ بڑا ہے یا امریکہ بڑا ہے۔ تو قوم نے بحثیت مجموعی جو رائے دی تھی وہ یہ ہے کہ امریکہ بڑا ہے، اور واضح طور پر نظر آ گیا تھا، سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ جن لوگوں نے لگایا اور ایکسپٹ کیا، ایک پولرائزیشن کلیئر ہو گئی۔ تو یہ چھانٹی کے عمل مختلف دنیا میں بھی ہوتے رہتے ہیں، اور کبھی یہ مکس ہوتا ہے، گڑبڑ ہوتے ہیں اس قسم کے طبقات، اور کبھی ان کی چھانٹی ہوتی ہے، واضح طور پر الگ الگ نظر آتے ہیں۔ اور اس کی فائنل چھانٹی دنیا میں بھی جو ہوگی، اب وہ دجال کے وقت پہ ہوگی، وہ وقت بھی آنے والا ہے، جو اس وقت سارے گڑبڑ ہیں وہاں پر چھانٹی ہو جائے گی۔ تو اب قیامت کے دن جو چھانٹی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے فرمایا، یُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، اب وہ پیچھے سے پکاریں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ اب اس وقت کی کیفیت محسوس کیجئے، جو فرسٹریشن ہو رہی ہوگی کہ یہ کیا ہوا، ہم تو مسلمانوں کی صفوں میں تھے، ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے تھے، اب ہمیں عذاب کی طرف دھکیل دیا گیا ہے، اور کچھ ہیں جو آگے جا رہے ہیں جنت کی طرف، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قَالُوا بَلَى، وہاں سے جواب آئے گا، یقیناً دنیا میں تم ہمارے ساتھ ہی تھے، مسلمان سمجھے جاتے تھے، تمہارا بھی ایک ووٹ تھا جیسے ہمارا ووٹ تھا، دنیا میں سب برابر تھے، تولا نہیں جاتا تھا۔ آج کل کے تو خاص طور پر جمہوریت میں تو بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، تو سب معاملہ جو ہے دنیا میں ایسا ہی تھا جیسے تم کہہ رہے ہو۔ لیکن اب معاملہ کیا ہے، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اب یہاں چار الفاظ آ رہے ہیں جس میں ایمان سے لے کر اور نفاق تک کا جو سفر ہے، نفاق کے آخری سرے تک، اس کا ذکر ہے۔ اہل ایمان میں سے کون ہیں جو پھر اس طرف چلے جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا کیا، گمراہی میں پھنسائے رکھا۔ دیکھیے فتنہ کیا ہے، فتنہ ہے آزمائش۔ قرآن کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، جان لو کہ مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہیں۔ دنیا میں تو مسلسل آزمائش ہو رہی ہے، ہر شخص کی ہوتی ہے، زندگی کے آخری سانس تک کی اس صورت حال برقرار رہتی ہے۔ اور اس میں جو بڑے بڑے ذریعے ہیں آزمائش کے، وہ کیا ہے، دنیا کی مال کی محبت اور اولاد کی محبت۔ سارا مسئلہ کیا ہے، واضح ہو گیا، یہ راستہ ہے دین کا، قرآن و سنت کی یہ تعلیمات ہیں، اور یہ راستہ ہے دنیا پرستی کا، مادہ پرستی کا، دنیا کی دوڑ میں آگے نکلنے کا، دنیا میں زیادہ سے زیادہ عیش و عشرت اور آرام اور آسائشیں حاصل کرنے کا۔ یہاں پر قدم قدم پہ رکاوٹیں ہیں، یہاں ہم رکاوٹیں اٹھا دیتے ہیں، کیوں، کچھ چیزوں کی محبت ہے جو پاؤں کی بیڑی بن جاتی ہے، مال کی محبت۔ مال جیسے بھی آئے، حلال سے آئے حرام سے آئے، مال ہونا چاہیے، کھتے بھرے ہونے چاہیے، ڈیفنس میں کوٹھی ضرور ہونی چاہیے، جیسے اب بحریہ ٹاؤن بھی اس کے شاید مقابلے پر آ رہا ہے، لیکن بہرحال ایک سٹینڈرڈ بن جاتی ہے، اس کے حوالے سے ایک دوسرے کو آپ جج کرتے ہیں، یہ یارڈ سٹک بن جاتی ہے کہ کون سا کس کیلیبر کا آدمی ہے، یہ بچوں کو کن سکولوں میں داخل کیا ہوا ہے، یہ امریکن سکول میں پڑھتے ہیں، یہ شفاعت میں پڑھتے ہیں، یہ ایک اپر کلاس ہے، یہ سارا کچھ معاملہ کیا ہے، یہ مال اور اولاد، اس کی محبت۔ حلال سے ہو حرام سے ہو، ہمیں مال حاصل کرنا ہے، بچوں کی فرمائشیں پوری کرنی ہیں، انہیں دنیا میں اعلیٰ مقام تک لے جانا ہے، چاہے اس کے لیے سارے غلط کام کرنے پڑے۔ حرام کی دولت حاصل کرتے ہیں اس لیے بھی کہ بچوں کو جو ہے آگے پہنچانا ہے، تاکہ دنیا میں معلوم ہو کہ اسے ہم نے اونچا مقام پر پہنچا دیا، آخرت کی فکر کسی کو نہیں ہے الا ماشاءاللہ۔ وہاں تو یہ پوچھا جائے گا کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی تھی کہ نہیں، کہ آخرت کے عذاب سے بچنے کی فکر کرو، دین کی تعلیم دی تھی کہ نہیں، لیکن ہمیں بھی تعلیم کی فکر ہے ان کی، لیکن صرف اور صرف دنیا کی، اور یہ دنیاوی تعلیم ایز اے ہول دین سے دور لے جانے والی. گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. تو بہرحال یہ ہیں وہ چیزیں، ان تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا کیا، اللہ تعالیٰ تمہارے سے تمہاری آزمائش کر رہا تھا ان کے ذریعے، اور تم ان آزمائش اس آزمائش میں ناکام ہو کر مال اور اولاد ان کے حوالے سے اللہ کے احکامات کو توڑتے ہو. یہ ہے فرسٹ اسٹیپ. وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم پھر گو مگو کی کیفیت میں آ گئے. وہ جو ایمان تھا اس کے اندر شک کے کانٹے چبھنے لگے. جیسے منافقین کو یہ بھی ہوتا تھا کہ دیکھو ہم سازشیں بھی کرتے ہیں، حضور کے خلاف بھی بات کرتے ہیں، لیکن ہمارا کچھ نہیں بگڑا. یہود بھی کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں آ کر گستاخی کی باتیں بھی کر جاتے تھے، اور پھر بڑے مطمئن ہوتے تھے کہ ہماری زبان پر چھالا تو نہیں پڑا. اللہ تعالیٰ رسی دراز کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ ایمان جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر شک کے کانٹے، پتہ نہیں یہ سب کچھ ہے بھی کہ نہیں. آخرت ہاں ٹھیک ہے، تمام نبی اور رسول بتاتے آئے ہیں، اور بات بھی دل کو لگتی ہے کہ یہاں پر انسان نے جو کچھ عمل کیا ہو، کسی نے نیک کام کیے ہیں، کسی نے اپنے آپ کو حلال سے پر اکتفا کی ہے، حرام سے بچایا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے اپنی جان پر سختیاں جھیلی ہیں، اور خدمت خلق کے کام کیے، اس کو کوئی ریوارڈ ملنا چاہیے، حقیقی ریوارڈ. اور یہاں وہ بھی ہیں جو دندناتے پھرتے ہیں پرویز مشرف کی طرح، اور کوئی انہیں چھڑانے والے بھی لگے ہوئے ہیں. یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ اب کیا ہوگا، اصل تو انجام وہاں پر ہونا ہے. لیکن یہ کہ سب کچھ غلط کام کر کے، اور کتنے ہی مسنگ پرسنز کی بات آتی ہے بار بار، ذرا ان گھرانوں کا تصور کیجیے جن کے افراد اٹھا لیے جاتے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا. اب اس کے اندر ایک سٹیپ آگے بڑھ گیا کہ پھر بوری بدلاش بھی ملتی ہے ان کی کچھ عرصے کے بعد، اس لیے کہ عدالت کی طرف سے پریشر آ جاتا ہے کہ پیش کرو بندے کو. یہ ظلم اور ستم جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آخر ان کا بھی جواب، ان کی بھی کوئی سزا ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ دل تو گواہی دیتا ہے، لیکن موت کے بعد کوئی واپس تو آیا نہیں، آخرت کسی نے دیکھی نہیں، دنیا ہے دنیا کے مزے لوٹ لو. اب ایمان آہستہ آہستہ رخصت ہو رہا ہے، اور اس کی جگہ شک اور شکوک پیدا ہو رہے ہیں. یہ ہے اس کا نتیجہ، ایک پروسیس ہے جس کا آغاز ہو گیا. وَرْتَبْتُمْ، اور پھر اس تربص کے نتیجے میں گو بنگو کی کیفیت کے بعد تم شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے. وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، اور تمہاری جھوٹی خواہشات نے تمہیں دھوکے میں رکھا. اس کے بعد کچھ جھوٹی خواہشات جو ہیں وہ بھی ان کا سہارا انسان دیتا ہے، جیسے یہود لیا کرتے تھے سیغفر لنا، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، یا جیسے سرمایہ دار طبقے کا ایک قرآن مجید میں ایک نمائندہ کردار سورہ کہف میں بھی ہے اور پھر قارون کی شکل میں بھی، کہ اول تو آخرت ہوگی نہیں، لیکن اگر ہو بھی گئی تو اگر دنیا میں ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے تو آخرت میں اور بہتر ملے گا. آخر ہمارے اندر کوئی ہنر ہے. اور پھر اس قسم کی خواہشات، بلکہ یہ کہ یہ کچھ صوفی قسم کے، ملنگ قسم کے درویش جو باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں ڈالے گا، ممکن نہیں ہے. یعنی یہ سارا جو قرآن ہے، اور اسے حضرت آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جو 100,000 سے زیادہ انبیاء کی تعلیمات رہیں، اور بے شمار صحیفے اترے ہیں اور کتابیں اتری ہیں، وہ سب بے معنی تھی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب میں ڈالے، وہ تو ماں سے بھی بڑھ کر شفیق ہے، جسے قرآن نے ایڈریس کیا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا رب کریم کے حوالے سے؟ وہ بڑا کریم ہے، بڑا بخشنہار ہے، معاف کرنے والا ہے. نہ چاہیے ان سہاروں کے ذریعے بھی انسان جو ہے وہ پھر اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اس نفاق میں اور بدعملی میں. حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، اور اس سے مراد ہے موت کی گھڑی آ پہنچی، مہلت عمر ختم ہو گئی، توبہ کا موقع ختم ہو گیا. وغرکم باللہ الغرور، اور اللہ کے معاملے میں تمہیں خوب دھوکے میں ڈالا اس بڑے دھوکے باز نے. اس میں شیطان کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے، اور وہ بھی اسی قسم کے دلاسے دیتا ہے، وہ بھی پٹیاں پڑھاتا ہے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دو چیزیں انسان کو دھوکے میں ڈالتی ہیں، ایک دنیا کی زندگی یہاں کی رونق زیب و زینت، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دیکھنا تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے اللہ کے نام پر وہ بڑا دھوکے باز. اور اسی کے یہ طریقے ہیں، ہتھ کنڈے ہیں کہ وہ بڑا غفور اور رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ سب کچھ بخش دے گا. یہ ہے وہ اس کے پھندے میں آ کر انسان یہاں تک پہنچا ہے. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، تو آج کے دن تم سے کوئی فدیہ قبول نہیں ہوگا. یعنی یہ وہ دن نہیں ہے کہ انسان کسی سے کچھ دے دلا کر چھوٹ جائے، یا کوئی سفارش جو ہے وہ جو شفاعت باطلہ کا تصور ہے وہ ان کے کام آ جائے. وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ہی کافروں سے کوئی شاید کوئی فدیہ وصول کیا جائے گا. دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالی نے واضح کر دیا کہ دنیا میں جو مسلمان سمجھے جا رہے تھے اور تھے منافق، یا ایمان کا نور ختم ہو چکا تھا بدعمالیوں کے سبب سے، نور ایمان سے محروم ہو چکے تھے، آخرت میں انجام کہاں ہو رہا ہے؟ کفار کے ساتھ. دنیا میں مسلمانوں کا حصہ تھے، آخرت میں کفار کے ساتھ بریکٹ کر دیے گئے. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا نہ کفار سے. مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تم سب کا ٹھکانہ اب جہنم ہے. هِيَ مَوْلَاكُمْ، اب یہی تمہاری غم گسار ہے، رفیق ہے، دمساز ہے، جو کچھ بھی ہے یہ آگ ہی ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ. یہ ہے ایمان سے نفاق کا سفر، اس پر انشاءاللہ کسی قدر گفتگو آئندہ بھی ہوگی. یہاں پر چار الفاظ میں بہت خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے بہت جامعیت کے ساتھ ہماری رہنمائی فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق کے برس سے محفوظ رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور حقیقی ایمان کا نور ہمیں عطا فرمائے. چند باتیں دو تین منٹ لوں گا. آپ ملکی حالات کے حوالے سے اہم ترین معاملہ اس وقت جو ہوا ہے اس ہفتے کے دوران، وہ امریکہ کی طرف سے پھر ڈرون حملہ ہے، اور ہمارے قبائلی علاقے میں جو کیا گیا، یہ گویا کہ آپ یوں سمجھیے کہ فرعونیت کی انتہا ہے. اور اس نے گویا کہ ثابت کر دیا کہ جو اس کے مطابق چلے گا تو وہ اس کے ساتھ ہے، اور ورنہ وہ ہر کھیل کو خراب کرنے کے لیے پوری قوت بروئے کار لاتا ہے. اس وقت مذاکرات کے لیے ایک میدان ہموار ہو رہا تھا. ولی الرحمن یہ ایک نیک نام شخصیت، اور جیسے کہ مولانا اسمت سمیع الحق صاحب کا بھی بیان آیا کہ مختلف گروپوں کو مذاکرات کے لیے اکٹھا کرنے میں ان کا ایک بڑا کردار تھا. یہ امریکہ کی جنگ میں کود کر ہم نے جس آگ میں خود کو جھلسا لیا ہے، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اب ایک موقع بن رہا تھا. اس سارے کھیل کو بگاڑنے کے لیے امریکہ نے عین وقت پہ یہ کام کیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کو ساری دنیا بھی مخالفت کرے اور کر رہی ہے اس وقت ڈرون حملوں کی، لیکن اسے کسی کی پرواہ نہیں. اور دوسری طرف وہ فرسٹریشن بھی ہے کہ فرعون وقت ہونے کے باوجود بھی ذلیل ہو کر افغانستان سے بہرحال اسے نکلنا پڑ رہا ہے، اور وہ اکیلا نہیں گیا تھا وہاں پر، ساری دنیا کی اہل کفر کی تمام قوتوں کو ساتھ لے کر گیا تھا. اب وہ ساری قوتیں ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑ رہی ہیں، لیکن چونکہ ذلت ہمارے حصے میں ہے لہذا وہ یہاں پر ڈرون بھی برسائے گا اور سب کچھ کرے گا، اس کے نمائندے بھی آئیں گے، اور ہمیں پھر کسی نہ کسی این آر او وغیرہ کے چکر میں پھنسا کر اپنے مفادات کو پورا کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی، جیسے کہ بہت حد تک کی بھی گئی ہے. بہرحال وہ ان کی گیم ہے، لیکن یہ کہ واقعتاً اس پر اب میں سمجھتا ہوں کہ جیسے عمران خان نے بھی آواز اٹھائی ہے، نواز شریف صاحب کو بھی اب فرم سٹینڈ لینا چاہیے. یہ دینی غیرت، یہ ہمارے دینی غیرت تو ہے ہی ہے، اس کا تقاضا تو بنتا ہی ہے، ملکی اور ملی غیرت کا بھی تقاضا ہے. نو مور اعلان کر دینا چاہیے، اور جیسے کہ کہا بھی گیا ہمارے پاس صلاحیت ہے، جو نہتے طالبان سے شکست کھا گیا اسے کیوں ڈرتے ہیں آپ؟ یہ کیا حیثیت ہے؟ ہاں پر لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ اللہ پر توکل ہونا چاہیے. اللہ پر ایمان اور یقین وہ دولت ہوگی تو پھر انسان سٹینڈ دیتا ہے, ورنہ تو پھر ہم تو ہر وقت بچھنے کے لیے تیار پہلے بھی رہے ہیں اور اب بھی ہیں. اللہ تعالی ہماری اس کیفیت کو بدلے. لیکن بہرحال اب اس سٹیج پر جب وہ اس پورے خطے سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنے پر مجبور ہوا ہے, کم از کم اس سٹیج پر اب ہمیں کھڑے ہونا چاہیے اور ڈٹ کر یہ کہنا چاہیے کہ نو مور, اور اگر ہے تو پھر ہم اس کو گرائیں گے ڈرون کو. اس موقع پر پوری قوم کو اب اکٹھا ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمارے ان رہنماؤں کو بھی صحیح رستے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ.